کلمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے
اس میں مطلق انسان کی تخلیق اور اس میں رب جلیل نے جو خوبیاں رکھی ہیں ان پر بات ارشاد فرمائی گئی ہے انسانیت کے حوالے سے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ لفظ انسان جو ہے یہ جہاں مرد حضرات کو محیط ہے وہاں خواتین بھی اس میں شمار ہیں. انسانیت میں خواتین میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں, دونوں انسانیت کی فرد ہیں. رب جلیل نے تخلیقی طور پر جو کمالات عطا فرمائے ہیں وہ انسانیت کو عطا فرمائے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین انداز پر پیدا کیا. اس بہترین انداز سے کیا مراد ہے؟ مختلف حضرات نے مختلف تعبیریں دی ہیں, اس کے اعضاء کا تناسب, اس کے چہرے کی بناوٹ, اس کے قد و قامت کی بناوٹ, جب کام کرنے کی استعداد کے ہاتھوں سے کیا کیا کر لیتا ہے, پاؤں سے کیا کر لیتا ہے, یا دوسری حصیں جو اسے دی گئی ہیں. لیکن مجھے جو معنی سب سے زیادہ حقیقت کے قریب دکھائی دیتا ہے اور پسند بھی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی تخلیق اپنی بنیاد میں ہی بڑی عجیب ہے کہ مادہ ایک بہت ہی سب سے کم استعداد رکھنے والا وجود ہے. مادے سے اوپر سے اس سے لطیف تر وجود شروع ہو جاتے ہیں, اور جو وجود جتنا لطیف ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ طاقتور ہوتا ہے. حتیٰ کہ آپ بجلی کو دیکھ لیں کتنی طاقت ہوتی ہے اس میں, اس کی ایک معمولی سی رو کتنا کام کر سکتی ہے. جتنا بہت زیادہ پانی ایک مشین کو چلانے کے لیے چاہیے وہاں بجلی کی ایک چھوٹی سی تار چاہیے. مادے میں اور اس کی طاقت میں کتنا فرق ہے. لیکن جہاں جا کر تخلیقات کی حدود ہی ختم ہو جاتی ہیں, بجلی سے اوپر ایک نور ہے جس نور سے فرشتے تخلیق کیے گئے, اب جو کام فرشتہ کر سکتا ہے وہ بجلی بھی نہیں کر سکتی, اس میں بہت زیادہ کروڑوں اربوں گنا زیادہ طاقت بڑھ جاتی ہے. اس سے اوپر جہاں تخلیق کی حدود ختم ہو جاتی ہیں اور صرف اللہ جل شانہ کی تجلیات رہ جاتی ہیں, اس عالم کو عالم امر یا عالم حیرت, کیونکہ وہ ایسا عالم ہے جہاں سے اللہ کے احکام نازل ہوتے ہیں وہاں کسی دوسرے کا حکم پہنچتا نہیں, اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا, اس کا حکم ساری کائنات میں چلتا ہے, اس لیے اسے عالم امر کہہ دیتے ہیں. عالم امر میں تجلیات باری ہوتی ہے. اب یہ رب ہی جانے کہ ان تجلیات کا کون سا پرتو ہے جسے انسانی روح بنا دیا گیا. انسانی روح کا تعلق بنیادی طور پر عالم امر سے, کل روح ہو من امر ربی وما اوتی تم من العلم الا قلیلا, کہ تمہاری استعداد اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ روح وہاں سے کیسے بنا دی گئی. لیکن یہ ضرور سمجھ لو کہ روح عالم امر سے آئی، یعنی مادہ نور ان سب تخلیقات کی حدود ختم ہو جاتی ہے، اس سے بھی لطیف تر عالم جو ہے جہاں محض تجلیات باری ہوتی ہیں، جب جمال باری ہوتا ہے، اس کا پرتو ہے روح انسان. اب عجیب تر تخلیق یہ ہے کہ اس اتنی پاکیزہ، اتنی لطیف، اتنی برگزیدہ، اتنی بلند و بالا چیز کو مادی وجود کے ساتھ ایسے پیوست کر دیا کہ کبھی ان کا ساتھ نہیں ٹوٹے. ہم بجلی کے لوہے کی تار سے گزار تو لیتے ہیں، اس کا حصہ نہیں بنا سکتے. آپ تار پاس میں اس میں بجلی نہیں رہے گی، لیکن رب کریم نے انسانی تخلیق میں روح اور وجود کا جو پیوند لگایا ہے وہ اتنا مضبوط ہے، کیونکہ روح جہاں کی تخلیق ہے وہاں فنا نہیں، تجلیات باری کا پرتو ہے، نہ ذات باری کو فنا ہے، نہ اس کی تجلیات کو فنا ہے، نہ اس کے پرتو کو فنا ہوگی. وجود کے ساتھ اس کا اتنا مضبوط تعلق ہے کہ انسانی وجود بھی کبھی فنا نہیں ہوگا. یہی وہ بات ہے جس کا قرآن کریم بار بار تذکرہ فرماتا ہے، خلود کا، کہ جو جنت میں پہنچ گئے ہمیشہ رہیں گے اور جو دوزخ میں پہنچ گئے ہمیشہ رہیں گے. یعنی دوزخ کی آگ بھی جلا کر انسان کو ختم نہیں کر سکے گی، ختم اسے ہونا نہیں ہے. اور وجود کی تخلیق میں، روح کی ترسیل میں، عطاعت الہی میں، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے میں، اپنی ذمہ داری، اپنے فرائض سے آگاہ ہونے میں، انہیں آگاہ کرنے میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. یہاں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی خاتون نبی نہیں ہوئی اور نبوت انسانیت کا افضل ترین اعزاز ہے، میں سے جو میری رائے ہے، میں سے خواتین میں کسی کمی یا کمزوری کی دلیل نہیں سمجھتا. اگر اللہ کریم چاہتے کسی خاتون کو نبی بنا دیتے تو یقیناً وہ بھی اللہ کا پیغام سما حق کو پہنچا دیتی. میرے اپنے خیال میں رب جلیل نے خاتون کو میدانوں میں، محافل میں، مجالس میں، گروہوں میں، بازاروں میں جانے سے محفوظ ہیں، کیونکہ نبوت ایسا فریضہ تھا جس میں کوئی طرز کرتا سننے پڑتے، کوئی پتھر مارتا کھانے پڑتے، ناپسندیدہ بات کہتا سننی پڑتی. رب جلیل نے انسانیت کے اس حصے کو ایک ایسا تقدس دے دیا کہ ہر نبی عورت ہی کی گود میں پروان چڑھا. یعنی عورت کی وہ کمی جس پر اکثر مصنفین لکھتے رہتے ہیں وہ کمی نہیں ہے، بلکہ وہ خوبی ہے کہ نبی کی ذات، نبی کا وجود تو ایک تھا، پھر وہ کسی خاتون کا بیٹا تھا، تو خواتین کو یہ شرف دے دیا گیا. خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے باسعادت سے پہلے آپ کے والد گرامی کو تو اٹھا لیا، لیکن والدہ ماجدہ کی شفقتیں آپ کو کئی سال تک حاصل رہیں. یعنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ایک برگزیدہ خاتون ہی کی گود کو چولہا بنایا. تو نبوت کے فریضے سے جو اجر جو ثواب جو بزرگی ملنی چاہیے تھی اس سے خواتین کو معروم نہیں رکھا رب العالمین. بلحاظ جسم کے بلحاظ جسمانی بناوٹ کے مرد اور عورت کے فرائض میں تھوڑا تھوڑا فرق, جس کو ہم دو حصوں میں آسانی سے بانٹ سکتے ہیں کہ جہاں زندگی کے ہنگامے الجھنے لڑائیاں جھگڑے میدان دوست دشمن سب میں گھس کر کام کرنا پڑتا ہے, کہیں مار کھانی پڑتی ہے, کہیں مارنا پڑتا ہے, کہیں سخت کلامی سننا پڑتی ہے, کہیں ناپسندیدہ چیزیں دیکھنے کو آتی ہیں, تو اللہ کریم نے مرد کو تھوڑی سی یہ قوت زیادہ دے دی اور اس کے ذمے یہ کام لگا دی. جہاں سنوارنا پڑتا ہے, بنانا پڑتا ہے, سجانا پڑتا ہے, محبتیں اور شفقتیں دینا پڑتی ہیں, جہاں خونِ جگر دے کر سینچنا پڑتا ہے وہاں خواتین کو لگا دی. ایک آدمی کے پاس دو ملازم ہیں, اس کا ایک باپ ہے, ایک کو وہ حکم دے دیتا ہے کہ تم ان پودوں کو پانی دو, کاٹ چھانٹ کرو, سوارو اور ان کی جڑوں میں گوڈی کرو, کھاد ڈالو. دوسرے کو وہ لاٹھی پکڑا دیتا ہے کہ تم اس باغ کے گرد رکھوالی کرو, کوئی جانور اس میں گھسنے نہ پائے. اگر میری نگاہ سے دیکھا جائے تو جو اندر ہے وہ زیادہ کام کر رہا ہے. اب اگر اسے کوئی مشورہ دے کہ تم یہ کام سو کر رکھ لے کر باہر کھڑے ہو جاؤ, تو میرے خیال میں وہ اس کا دوست نہیں دشمن ہے. زندگی کے اس باغ میں رب جلیل نے خواتین کو اس اندر کے کام پر لگا دیا اور ہمیں چوکیدار بنا دیا باہر دیکھ بھال کے. تو اس میں جو یہ ترجیح کی جاتی ہے کہ خواتین میں کوئی کمی, اگر خواتین میں کمی ہوتی تو خواتین کے حساب میں بھی تو کوئی کمی ہوتی, جواب طرزی میں بھی تو کوئی کمی ہوتی, کوئی ایسی دلیل بھی تو کوئی آدمی پیش کرے کہ قیامت کو خواتین کو حساب میں رعایت دے دی جائے گی. یہاں مرد اگر کفر کرتا ہے, کفر سے مرتا ہے تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا, اور خواتین خدا نہ خواستہ کفر پر مر جائیں تو تھوڑا سا رہ کر چھوڑ دی جائیں گی. کوئی ہے رہا ہے؟ مرد اگر نماز نہیں پڑھتا, جواب تلدی ہوگی, اور خواتین نہیں پڑتی تو ان سے درگزر کیا جائے گا, کوئی روایت ملتی ہے؟ تو جب جواب تلدی برابر کی ہے تو پھر کمی کس بات کی ہے؟ بعض لوگوں نے اپنی تسکین کے لیے, اپنے آپ کو کچھ بزرگ یا بڑا ثابت کرنے کے لیے یہ پہلو اپنایا ہے, ورنہ ایسی کوئی بات نہیں. جو پچھلے دنوں بڑی بحث چلی ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ہونی چاہیے, اور اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ اکیلی عورت کو باہر جانے کی اجازت نہیں. تو جو شخص عورت ہو یا مرد خود گناہ کا مرتکب ہو رہا ہو, اس کی شہادت قبولیت کے قابل نہیں ہوتی. عورت اگر اکیلی بازاروں میں پھر رہی ہے تو وہ خود جرم کر رہی ہے, اور مجرم جو ہوتا ہے وہ گواہی نہیں دیتا. تو کم از کم دو تو ہوں. اب اس کی یہ ترجیح کرنا کہ یہ عورت میں وہ ہوتا ہے, یاداشت کمزور ہوتی ہے, فلاں ہوتا ہے, ہم تو سمجھتے ہیں ہماری یاداشت کمزور ہوتی ہے, اور عورتیں تو اس سے نمک مرچ سے لے کر دھنیے پیاز تک فر فر پڑ دیتی ہیں, ہم لے کر لوٹتے ہیں تو آدھی چیزیں اس میں کم ہوتی ہیں, اور انہیں بھولتا بھی نہیں کہ کیا کہا تھا. ہم نے تو کوئی کمزوری نہیں دیکھی زیادہ, اگر عورتوں کی یادداشت میں یا عورتوں کی استعداد میں کمی ہوتی تو ہم مرد جو کسی نہ کسی خاتون کے سینے کا خون پی کر پلے ہیں وہ کمی ہم میں منتقل کیوں نہیں ہوتی؟ آخر مرد کہاں سے آتے ہیں؟ اگر سے مادر سے ہر کوئی آتا ہے تو جس زمین سے کوئی پیدا ہوتا ہے اس کی تاثیر اس درخت میں بھی ہوتی ہے. آپ ایک ہی درخت کا پودا جہاں لگا لیں اور وہی پودا کسی دوسرے علاقے میں جا کر لگائیں تو ان کے ٹیسٹ میں ان کے اثر تک میں فرق آ جائے گا, ان کے قد تک میں رنگت تک میں فرق آ جائے گا, پھل میں فرق آ جائے گا. تو اگر زمین کی تاثیر اس طرح متاثر کرتی ہے تو ماں کے وجود میں اثر نہیں ہوتا. تو رب کریم نے جہاں استعداد شرف کمال کی بات تھی وہاں عورت کو معروف نہیں رہا, اسی لیے جواب طلبی میں کوئی رعایت نہیں کی. تخلیقی طور پر بھی عورت کے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے وہ مرد سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس پر اتنا ہی زیادہ اجر بھی ہے جتنی ذمہ داری سے کوئی خاتون ادا کر سکے. اب رہا سوال ان انعامات الہیہ کا جو دین کی صورت میں انسانیت تک پہنچتے ہیں. ان میں سب سے بڑا انعام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خود رب جلیل نے جسے جس کے بے شمار انعامات ہیں فرماتا ہے تو نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم گننا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے, ممکن ہی نہیں ہے تمہارے لیے. انہیں نعمتوں میں فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, تو نعمتیں تو میری بے شمار ہیں لیکن بے مثال نعمت یہ ہے کہ میں نے اپنا رسول مبعوث فرمایا ہے مومنوں کے لیے. یہ اتنی بڑی نعمت جو ہے جو رحمت للعالمین تمام تخلیقات باری کے لیے اللہ کی مجسم رحمت ہے, وہ صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ آپ نے فرمایا یا ایها الناس اے اولاد آدم اے عالم انسانیت انی رسول اللہ علیکم جمیعا, میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول. تو یہاں کوئی مرد اور خاتون کا فرق نہیں بتایا گیا بلکہ برابر حضور کی بعثت دونوں کے لیے برابر کی نعمت. تو جب بعثت دونوں کے لیے برابر ہے تو جو برکات جو فیوزات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تقسیم ہوئے وہ کیا صرف مردوں کے لیے؟ اصل بات یہ ہے کہ خواتین نے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہمارا معاشرہ انتہا پسند ہے, کچھ خواتین کو اسلام کے نام پر زندگی نہ صرف بلکہ دین سے بھی یکتر محروم کر دیا گیا دین کے نام پر. میں ایک جگہ گیا اور میں حیران ہو گیا, میری سمجھ میں آج تک وہ بات نہیں آئی. ایک مولوی صاحب تھا ہمارا کھانا تھا وہاں شمالی علاقہ جات میں, ان کا مکان گاؤں سے 100 گز ہٹ کر تھا, گنگا میں ایک نالا گزرتا ہے پہاڑی کی اس طرف گاؤں ہے اور اس طرف انہوں نے اپنا مکان بنایا. وہ تو مجھے کہنے لگے بڑے فخر سے کہ مجھے 20 سال ہو گئے شادی کیے, میری بیوی اسی گاؤں کی ہے لیکن آج تک اس کے بھائی بھی اس سے نہیں مل سکے, میں اتنا پردہ کرتا ہوں. میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ وہ لوگ کیسے زندہ ہیں, ان کی زندگی میں زندہ رہنے کی کون سی دلچسپی باقی ہے. میں نہیں سمجھ سکتا کہ اسے اس نام کی کون سی قسم کہا گیا ہے کہ والدین ہوں، بھائی ہوں، بھتیجے بھتیجیاں ہوں، ایک خاندان ہو اور وہ دوستوں کا سامنے ایک گھر میں بستا ہو، نہ وہ اس گھر میں آ سکے نہ یہ خاتون اس گھر میں جا سکے، تو یہ اسلام کی کون سی قسم؟ میری خیال کے مطابق تو یہ سیدھی سیدھی جیل ہے. لیکن وہ خود مولوی تھے، میں ان کو کیا بگا سکتا؟ اور وہ عورت یہ سمجھ رہی ہوگی کہ اس پر مجھے بڑا اجر ملے گا، اس پر تو یہ کیا اجر ملے گا؟ اجر تو ملتا ہے اطاعت الہی پر. تو یہ کون سی قسم ہے اطاعت کی؟ اللہ نے تو اقربا سے ملنے کا حکم دیا ہے، ان کی دیکھ بھال کا حکم دیا ہے، خبرگیری کا حکم دیا ہے. ایک خاتون کی ماں بوڑھی ہے، باپ بوڑھا ہے، بیٹا پتنی کیا سلوک کرتا ہے، پوتیاں پوتے پوچھتے ہیں یا نہیں، وہ 200 گز پہ رہتی ہے، جا کر ماں کو بھی نہیں بلا سکتی، تو کون سی نیکی کر رہی ہے؟ یعنی ایک انتہا یہ ہے اسے اسلام کے نام پر پہنچا دیا. اب جن لوگوں نے اس سے بغاوت کر دی اور اسے برداشت نہ کیا، انہوں نے جین پہن لی، شرٹ پہن لیے، بال کٹوا دیے اور سٹکیں لے کر یا کتے کی رسی یا زنجیر ہاتھ میں پکڑ کر بازار میں چلی. یہ دوسری انتہا. حالانکہ اسلام ان دونوں کے درمیان تھا. اسلام نے خواتین کو زندگی کے ہر شعبے میں شمولیت کا موقع دیا، بلکہ ایک بڑا اچھا انداز عطا فرمایا ہے کہ خواتین اپنی عزت، اپنا تقدس، اپنی حیا برقرار رکھتے ہوئے اگر ضرورت پڑے تو ہر کام میں حصہ لے سکتی ہیں. جب کوئی مرد گھر میں نہ ہو تو سودا لا سکتی ہیں، جب کوئی مرد گھر میں نہ ہو تو اپنا ریوڑ چلا سکتی ہیں. انبیاء کی بیویاں چلاتی رہی ہیں، نبیوں اور رسولوں کی بیویاں کرتی رہی ہیں یہ کام. حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں اپنے ریوڑ کو پانی پلانے کے لیے کھڑی تھیں جب دوسرا نبی اللہ کا موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے. لیکن ایک حد رکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا معاف ہو کو معاف، تم کیوں کھڑی ہو یہاں؟ انہوں نے کہا ہمیں بھی تو ریور کو پانی پلانا ہے، لیکن علاقہ اس لیے کھڑی ہے کہ یہ مردوں کی بھیڑ چھپ جائے گی، یہ پانی پلا کے چلے جائیں گے، ہم پلا دیں گے، ان میں ہمیں گھسنے کی ضرورت نہیں. اور آئی اس لیے ہے کہ وہ ابو ناشیف القبیر ہمارے والد ہیں، لیکن بوڑھے اور بہت ہی ضعیف ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے ہم کر رہے ہیں. شریک قاعدہ یہ ہے کہ اگر ضرورت نہ ہو تو بلا ضرورت خواتین باہر نہ آئیں، اور اگر ضرورت ہو تو قیدی بن کر نہ رہے. لیکن ضرورت میں بھی باہر آئے تو اپنا تقدس، اپنی حیا، اپنا ایک اپنی ذات کا ایک جو خاصہ ہے اسے برقرار رکھیں، مردوں کی طرح مردوں کے ہجوم میں گل مل نہ جائیں. ورنہ تو عہد نبوی میں اس دور میں بیٹیوں کی سردار حضور کی بیٹیاں تھیں، بیویوں کی سردار حضور کی بیویاں تھیں، اور ماؤں کی سردار بھی حضور کی بیویاں. وازواجہ امہاتہم، پوری امت کے لیے مقدس مائیں تھیں حضور کی بیویاں. بہت میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک شہید ہوئے، رخ انور زخمی ہوا، تو جو پہلی مرم پٹی کی گئی وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی، حضور کی بیٹی بھی تھی، حضور کی بیوی. اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں میدان جنگ میں اگر پہلے نہیں تھی تو زخمی ہونے کی خبر سن کر ضرور پہنچ گئی، اور وہ میدان جنگ تھا. یعنی ضرورت کے وقت جانے میں تو کوئی کباب نہ ہوئی، پھر جب وہ پہنچی تو عام آدمیوں میں تو ملنے والی بات نہیں تھی. اسی طرح بعد کی تمام جنگوں میں دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ خواتین نے پورا حصہ لیا ہے، پانی پلاتی تھی، زخمیوں کی مرمت کرتی تھی، اور بعض مواقع پر جہاں ضرورت پڑی وہاں گرا پہن کر خوف پہن کر میدان جنگ میں کود پڑی اور زیادہ شجاعت تھی اور بے تحاشا لڑی. یہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے. اب جو بیویاں میدان جنگ میں اس دور میں تلوار لے کر ایک لشکر کے سامنے لڑ سکتی تھی انہوں نے لڑنا سیکھا بھی تو ہوگا کہیں کسی جگہ کسی استاد سے کسی کے پاس جا کر. یہ پورا فن تھا. قرآن حکیم نے بھی جو حکم دیا ہے پردے کا تو بڑا خوبصورت اور پیارا تھا. ٹخنوں تک اور ہاتھ کی جڑ تک پیشانی تک بال سامنے نہ ہوں اور اس کو یہ وجود ڈھک کر رکھنا. یہ گھر کے اندر کی حالت ہے. اگر مرد کے علاوہ دوسرے لوگ موجود ہوں, بھائی ہوں, باپ ہوں, کوئی بھی دوسرے لوگ موجود ہوں تو عورت کو یہ اس طرح سے سنبھال کر رہنا چاہیے. لیکن اگر باہر نکلتی ہے کسی کام سے کسی ضرورت سے تو حکم ہے یدھ نین علیہن من جلابی بہن. اوپر چادر لے کر نکلے اور چادر کا پلو تھوڑا سا چہرے پر پھینک دیے, بے حجاب نہ رہے. جہاں مرد کو غزل بکر کا حکم دیا ہے کہ نگاہ بچا کر رکھے وہاں عورت کو کچھ بھی حکم دیا ہے تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرے, بلا ضرورت ساتھ جانچ نہ کرے, ادھر ادھر نہ دیکھتی. اس کے ساتھ جو غذا مردوں کے جسموں کے لیے ہے وہ خواتین کے لیے. جس ماں کا دودھ مرد پیتے ہیں اسی طرح خواتین بھی ماں کا دودھ پی کر بڑی ہوتی ہیں. جس گھر سے مرد جس چولہے سے کھانا کھاتے ہیں اسی سے کھانا کھا کر بچیاں بھی بڑی ہوتی ہیں. جس طرح جسم کی ادویات اور اغذیہ ہیں اسی طرح روح کی بھی زندگی کے لیے اس کی غذا بھی ہے, دوا بھی ہے. اور جیسے وہ مردوں کے لیے ہے اسی طرح خواتین کے لیے. جس طرح قبولیت کی استعداد مرد کے جسم میں ہے جسے ہم اصطلاح لطائف کہتے ہیں, لطیفہ, اس خاص نقطے کو کہا جاتا ہے جو عالم امر سے روح میں ودیت کر دیا گیا تاکہ یہ عالم امر سے اپنی غذا حاصل کرتا رہے. جس طرح ہوا کے سمسہ وجود کے ہیں جن کے ذریعے اسے غذا بھی ملتی ہے, اسے دوا بھی ملتی ہے, اسے تعلیم بھی ملتی ہے, اس کی بقا کا مدار ہے ان پر. اسی طرح کی جو حسیات روح کو دی گئی ہیں انہیں لطائف سے سمسہ دیا. وہ جس طرح مرد میں موجود ہے اسی طرح خواتین میں. بلکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ مرد حضرات کے لطائف صاف کرنے میں بہت دقت لگتی ہے, انہوں نے بہت اس پر کیچڑ تھوپ رکھی ہوتی ہے. اور خواتین عموماً گھروں میں رہتی ہیں, محفوظ رہتی ہیں اور ان کے لطائف بہت جلد روشن ہوتے ہیں, ان میں عموماً استعداد زیادہ ہوتی ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مرد نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, بچوں کی تعلیم کا انتظام بھی محض دنیا تک ہے, دین انہیں بھی کوئی نہیں بتاتا اور بچیوں کو تو دین کی کوئی خبر بھی نہیں لگنی. اپنے گھر والی بنتی ہیں تو ان سے چولہا چوکا جھپا پوچھتی, یا چونا لگانا ہے, یا صوفہ بچھانا ہے, وہ کھڑکی ٹھیک کرنی ہے, یہ مکان بنانا ہے, بس اس میں عمر بیت جاتی ہے, فلاں کھانا پکانا ہے, فلاں مہمان بلانا ہے. ایسی نیک بخت ہے یہ کہ یہ خود بھی ساری عمر نہیں پوچھتی کہ آ کر مجھے جواب بھی دینا ہے, اس پہ میں کیا کروں. اور مرد بھی بے فکر ہو جاتے ہیں کہ پہلے خود بھگت لے دوں. میرے خیال میں یہ جو نعرہ لگا ہے کہ مرد اور عورت کے حقوق مساوی ہیں, وہ ان چیزوں میں مساوی ہیں جو میں نے عرض کی. جہاں ہماری یہ عزت پسند اور آزاد خیال خواتین اس دور کی جو ہیں, جو وہ چاہتی ہیں, اس سے مراد تو ان کی یہ ہے کہ جو اندر گلستان کی آبادی کا کام کر رہا ہے اسے بھی ایک لکھ پکڑا کر باہر والے کے ساتھ کھڑا کر دیا. اس بات کی ہے کہ خواتین کے دل بھی تجلیات باری سے منور ہوں, خواتین کی اپنے وہ لطائف روشن کریں, قرب الہی کو تلاش کریں اور دل میں اسلام بسے, تب وہ آگاہ جوارے پہ جاری ہو سکے گا. دل میں نہیں ہوگا. کسی نے مکلا پوچھا تھا کہ مولانا ہمارے کنویں میں تو کتا گر گیا, اور ہفتہ بھر کسی نے دیکھا ہی نہیں, تو سارا وہ جب پانی لینے گئے تو اس میں تو سارا کتا پھولا ہوا تیر رہا تھا, کیا کریں. انہوں نے کہا بھی ایسا کرو, اتنے ڈول پانی کے نکال دو, 350 ڈول نکال دو, وہاں پاک ہو جائے گا. تو وہ گئے گاؤں کے لوگ جمع ہو کر لگ گئے, انہوں نے اتنے ڈول پھینک کر نکال دی اور اعلان کر دیا کہ کنواں پاک ہے, پانی لیتے رہو. وہ لڑکیاں جب پانی بھر کے لائیں تو ہر گھر میں وہ کتے کے بال کے اور پلے تھال کے ٹکڑے, تو انہوں نے کہا بھی یہ کیسے پانی. وہ پھر مولوی صاحب کے پاس گئے, جی وہ تو کتے کے بال آتے ہیں تو وہ بال کیسے. انہوں نے کہا کتا ہے کہا کہ جی وہ تو کنویں میں ہی پڑا. تم بکتو, کتا کنویں میں ہے, صرف ڈول نکال کر پاک کر, پہلے تو اس کتے کو نکالو پھر ڈول نکالو. ہمارا اسلام یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں انوارات نہیں بتاتے, دل کی تاریکیاں دل ہی میں ہیں, زبان زبان سے باز ہو رہا ہے, وہ ڈول نکالے جا رہے ہیں, کوئی اس تاریکی کو نہیں چھیڑتا کہ اس سے دل کو صاف کریں, اس کو اندر سے نکالیں تاکہ آکام جو ہے ان پر عمل کی توفیق بھی ارگا ہو. اب اس سے آگے کہ یہ نتائج کیا ہیں, ضرورت ان کی کیوں ہے, فائدہ ان کا کیا ہے, نہ سیکھنے کا نقصان کیا ہے, کبھی پھر سے ہی انشاءاللہ اللہ پاک نے اگر فرصت دی اور کوئی وقت نکل آیا تو میرا خیال ہے ہماری بات بڑی اچھی چل رہی تھی, یہی سے آگے پھر شروع کر دیں گے. اب تو وقت ہو گیا, تھوڑی دیر ذکر کر لیں پھر باہر نہیں جانا.
ادھر
کہاں سے بند ہوگا؟